قرآن کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجے گا، محمد وعلى صلى على محمد وعلى محمد وعجل فرجم. خدا متعال کا ایک بار پھر شکر بجا لاتے ہیں، لطف خدا متعال اس نے ہمیں ذہنی فکری جسمانی صحت اتنی نصیب کی کہ ماہ مبارک رمضان کو درک کر سکیں، اس کے شب و روز سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، کم سے کم نیت ہو ہمارے اندر. اور جیسے کہ کل عرض ہوا کہ سب ہر چیز کا دار و مدار اللہ نبی کے فرمان کی روشنی میں نیت کے اوپر، نیت کا تعلق کس چیز سے؟ یاد ہے ہم بچپن میں جو اپنے بزرگوں سے جو نماز سیکھ پائے تھے اس میں کئی تبدیلیاں آئیں. بزرگ کچھ سکھا دیتے تھے، جو سکھا دیتے تھے وہ ہم سیکھ لیتے تھے. اس زمانے میں توضیع المسائل سے رجوع اتنا زیادہ تھا نہیں، تقریباً ہر خاندان کی اپنی ایک فقہ تھی، ہر خاندان کا اپنا ایک فتویٰ تھا بلا اجتہاد، اس کی اجتہادی بنیادیں نہیں ہوتی تھیں، اس کی رسم و رواج ہوتے تھے، بڑے بڑے مسائل ہوتے تھے. تو نیت ہمیں سکھائی جاتی تھی. تو ہماری جو نانی تھی ان کی نیت سب سے خطرناک تھی. اس کے بعد ہم ایک مدرسے میں ہم نے جانا شروع کیا، مکتب میں قرآن کریم سپارہ وغیرہ پڑھنے کی. ان مولانا نے جو نیت سکھائی وہ نانی والی نیت تھی، وضو کرتا ہوں واسطے دور ہونے نحس، مباح ہونے نماز، قربتن الاللہ. یہ پرانی نیت بڑی خطرناک تھی، رٹنے میں بھی ٹائم لگتا تھا، واسطے دور ہونے نحس، مباح ہونے نماز. خیر وہ اس زمانے میں سارا اصرار اسی بھی ہوتا تھا. پھر کچھ اور وقت گزرا، کالج وغیرہ جانا شروع کیا، مولانا صادق حسن کے درس شروع ہو گئے اس زمانے میں. اب مولانا صاحب نے نیت پہ اصرار کروایا تو انہوں نے کہا، بھائی یہ کیا کہ تم سب لوگ بولتے رہتے ہو قربتاً اللہ اللہ اللہ، غلط ہے، اللہ صحیح ہے. بات صحیح تھی. اب وہ جو واسطے دور ہونے نے اس مباح نے نماز تھا وہ تھوڑا پیچھے چلا گیا. اب سارا اصرار اس کے اوپر کہ اللہ صحیح ہونا چاہیے. اچھا اس دوران یہ کسی نے توجہ دلائی بھی تو ہمیں یاد نہیں رہا کہ بھائی یہ تو لفظوں کی نیت تھی، عبادت کی اصلی نیت کیا ہے؟ آپ عبادت کر کیوں رہے ہیں؟ چلے دور ہونے نحس ہو گئی نحس دور، مباح ہونے نماز ہو گئی مباح نماز، ملا کیا؟ الفاظ میں اللہ، معنی میں اللہ کیسے ہوگا؟ یہ مشکل رہ گئی، یہ بہت مشکل ہے، یہ آسان نہیں ہے. نیت کے باقی سارے پہلو آسان ہیں. آپ سب کو، ہم سب کو پتا ہے کہ بھائی نیت کو تو زبان پہ دہرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، یعنی کوئی واجب نہیں ہے کہ آپ اپنی زبان سے کہیں دو رکعت نماز پڑھتا ہوں فجر کی قربتاً اللہ. زبان سے کہنا واجب نہیں ہے، آپ کے ذہن میں ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں، یہ کافی ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں. کہہ لیں آپ، حرام نہیں، غلط نہیں. لیکن اصل نیت کیا ہو؟ کل عرض ہوا کہ بھائی نیت کے اوپر سب کا دار و مدار ہوتا ہے. تو ایک تو یہ لفظی نیت ہو گئی، تلفظ کی نیت، ایک ہو گئی آپ کی اور ہماری اندر سے ایک معنوی نیت کی، ہماری نیت کیا ہے؟ تو ہم سب کو معلوم ہے ہماری ایک معنوی نیت ہے، وہ یہ کہ ہم نے اللہ کے قریب ہونا ہے، قربتاً الی اللہ. میں آپ کو مطمئن ہو کے ایک بات عرض کر رہا ہوں، مجھے بار بار کبھی اپنی دکھانی ہوتی ہے کہ بھائی میں بھی بہت پرانا آدمی ہوں، مجھے 38 سال ہو گئے طالب علم بنے ہوئے، اب 40 سال ہونے والے ہیں طالب علم بنے ہوئے. میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، شاید ہی چند لوگ ہوں گے پاکستان میں جن کو یہ پتا ہو کہ اللہ کا مطلب کیا ہے. شاید چند لوگ ہوں گے جن کو واقعی پتا ہو، ان میں میں نہیں ہوں، صاف بات میں ان میں نہیں ہوں. جن کو واقعی پتا ہو کہ، اور واقعی کا مطلب کیا ہے، سنا سنایا نہیں، دیکھا ہوا پتا ہو کہ اللہ کا مطلب کیا ہے. ہاں، یہ سننا ایک چیز ہے، دیکھنا ایک اور چیز ہے، اور کر گزرنا وہ تو پھر معاملہ کچھ اور ہے. یہ جو کل ہم نے سید علی قاضی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کیا، سید علی قاضی نے کچھ ایسے مقامات طے کیے ہیں جن کے بارے میں تقریباً تمام عرفا متحد ہیں کہ وہ بے مثال تھے، غیر معصومین میں شاید ہی کسی نے وہ مقام طے کیا ہو. وہ مقامات ہیں کیا؟ کبھی آپ کا بس لگے، بس چلے، تو یہ ضرور پڑھ لیجئے گا یہ ہے کیا، کیونکہ اگر یہ کلیئر نہیں ہوا کہ کیا ہے تو ملے گا کیسے. عربی میں ایک محاورہ ہے، حدیث میں بھی شاید آیا ہے، کہتے ہیں من جدہ وجد، جو ڈھونڈے گا وہ پائے گا. ایک دفعہ علامہ عارف شاہ حسینی صاحب شہید، ان کی روح کی بلندی کے لیے درود بھیجے گا، محمد و آل محمد. قم تشریف لائے. علامہ صاحب نجف میں پڑھے ہوئے تھے، عربی کے محاورے ان کو جو طالب علموں کو رٹے ہوئے ہوتے ہیں ان کو رٹے ہوئے تھے. تو وہ یاد، ایک جگہ ہم لوگوں نے ایک نشست کی تھی، ان کا پہلا سفر تھا قم کا، ہم نے نشست کی تھی، تو ادھر کہیں بات ہوئی کہ ایک طالب علم کو پاکستان کتنے سال کے بعد جانا چاہیے خاندان سے ملنے کے لیے. تو قاضی صاحب نے، شہید نے کہا کہ میں تو طالب علموں کو دیکھتا ہوں، پوچھتا ہوں بھائی آپ کیوں آ گئے. کہتے ہیں کہ آ صاحب ہم گئے ہوئے تھے، والدین کی یاد بہت زیادہ تھی، ہم آ گئے، پھر دیکھتا ہوں، پھر آئے ہوئے ہیں، پوچھتے ہیں آپ کیوں آ گئے بھائی. کہنے آ صاحب شادی بھی ہونی تھی، اب شادی کرنے آئے، پھر کچھ سفر سے بعد دیکھتا ہوں کیوں آئے. تو کہنے اب بچے ہونے والے ہیں، بچوں کے لیے آئے. کہتے ہیں آپ لوگ کیوں ایسے آتے ہیں بار بار، آپ کو یاد ہے نا ان کا لہجہ کیسا تھا، اب کیوں ایسے آتے ہیں بار بار. من طلب العلا سحر الليالي، اس کا پہلا ایک جملہ ہے، ما للمعيل والمعالي، یعنی شادی شدہ کو ان بلند والا مقامات سے کیا سروکار. من طلب العلا سحر الليالي، جس نے بلند مقامات کی طلب کی ہو اس کو راتوں جاگنا پڑتا ہے. اب بتائیے، ظاہر ہے وہ ایسی عرف کے اندر ہے، معیل کیوں نہیں اعلیٰ مقامات حاصل کرتا تھا؟ شادی شدہ تمام آئمہ اطہار علیہ السلام نے ہمارے لیے سنت جاری کی ہے، اللہ کے نبی نے جاری کی ہے، محاورہ ہے عربی میں. دوسرا حصہ امپورٹنٹ ہے، دوسرا حصہ، من طلب العلا سحر الليالي، جس نے بلندی طلب کی اس نے راتیں جاگ کے گزاری. سحر الليالي، راتوں کو سحر تھے، متصل کر دیا جاگ جاگ کے. اگر کوئی متصل کر بھی دے، سحر الليالي کر بھی لیا، ہم نہیں کر رہے، ظاہر ہے ہم نہیں، ہمیں ہمارے بس میں نہیں ابھی، یا ہمارا دل نہیں چاہ رہا، اگر کر بھی لے اور اسے یہ نہ بتاؤ کہ آگے کیا ہونا ہے تو کیا ہوگا. ایک تجربہ ہے جو ہر اس طرح کی مثال کے ساتھ ہوتا ہے. اب میں ایسی یوں ہی چیپٹر میں عرض کر دیتا ہوں، یہ تقریباً ہر اس بندے کے ساتھ ہوتا ہے جس نے یہ نہ سمجھاؤ کہ آگے کیا ہے اور وہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے. تو مثلا ایک ٹپیکل مثال ہے، وہ ایک طالب علم ہے، اس کو یہ بتایا گیا کہ بھائی نماز شب پڑھنی ہوتی ہے، اس نے نماز شب پڑھنا شروع کر دی، تو پھر اس نے بزرگوں کو نماز شب پڑھتے دیکھا کہ وہ گڑ گڑا رہے ہیں، چلا رہے ہیں، رو رہے ہیں، تو اس کے دل میں خواہش آئی کاش میں بھی ایسی کوئی نماز شب پڑھوں جس میں میں خوب گڑ گڑاؤں، خوب روؤں، خوب اللہ کے سامنے راز و نیاز کروں۔ اب وہ اس آرزو کو لیے بیٹھا تھا بیٹھا تھا بیٹھا تھا، نماز شب بعض اوقات لمبی بھی کرنا چاہتا تھا، پونا گھنٹہ، ایک گھنٹہ، دو گھنٹہ پڑھ لی، تو ایک دن اچانک اس کو وہ حالت حاصل ہو گئی جس میں وہ گریہ کرنا شروع کر دیا اس نے جو وہ اپنے اساتذہ میں دیکھتا تھا۔ تو جب خوب گریہ کر لیا تو اچانک شیطان کان میں ایک پھونک مارتا ہے، کہتا ہے اور کیا ملنا ہے، اب بھائی بتاؤ، اب کیا، رو لیے، اب کیا ہونا ہے۔ یہاں پہ اس کا سارا جوش و جذبہ ایسے جیسے آپ نے توے کے اوپر برف ڈال دی، تھپ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں ہاں واقعی نا رونا کیا ہے، رونا تو رو لیا۔ تو آپ کس دن نماز شب میں بیٹھے ہوں، دعائے کمیل میں بیٹھے ہوں، بڑا آپ نے دیکھا ہو لوگ رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، آپ نے کہا میں بھی روتا ہوں، پھر آپ نے رونا شروع کیا، رو لیے رو لیے رو لیے، اس کے بعد شیطان پیچھے سے کہے گا اور کیا ارادہ ہے، اب کیا ہونا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں کیا واقعی ہونا کیا ہے، بس روتے رہنا۔ یہ کیا مشکل ہے۔ یہاں پہ ایک اور چیپٹر کھلتا ہے، وہ کیا ہے بھائی، معرفت بھی تو چاہیے، اس کو ہم کہتے ہیں معرفت۔ یہ معرفت کیا ہے اور علم اور معرفت میں کیا فرق ہے؟ ابھی ہم صرف علم کے معنی میں لے لیتے ہیں معرفت۔ کم سے کم اتنا پتہ ہو کہ بھائی جب میں اللہ کی بندگی میں قدم بڑھاؤں گا تو میرا دل خدا کی طرف جائے گا، میں روؤں گا، چلاؤں گا، چلو میں نے کر لیا راز و نیاز کر لیا، 10 دفعہ اللہ نہیں، ایک 100 دفعہ یا اللہ کہہ دیا، 1000 دفعہ امی عجیب پڑھ لیا، اچھا پھر آگے کیا ہونا؟ آپ کہیں گے روح کی پاکیزگی ہوگی، پھر کیا ہوگا؟ یہ راستے ہمیں نہیں پتہ ہیں۔ اچھا اس کے پتہ نہ ہونے کے نتیجے میں ایک فائدہ ہے، ایک نقصان ہے۔ ایک فائدہ ہے وہ کیا ہے، ہمیں پتہ ہے بھائی ہم نکمے ہیں، ختم ہو گیا ہم، نہیں پتہ۔ نقصان کیا ہے؟ اچھا فائدہ یہ بھی ہے، اگر پتہ ہوتا نا تو سمجھتے ہم واقعی وہاں پہنچ گئے، اگر پتہ ہوتا تو ہم اپنی باتوں میں شوبازی ایسے کرتے جیسے ہم وہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ ابھی دیکھا ہے بعض اوقات بچے بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، یار تمہیں پتہ ہے ایک عالم ملکوت ہوتا ہے، اور بیچارے کو خود نہیں پتہ ملکوت کا مطلب کیا ہوتا ہے، لیکن اس نے کہیں سن لیا ایک ملکوت ہوتا ہے کوئی، تو پتہ ہوتا تو یہ نقصان تھا کہ ہم یہ شوبازی کرتے، نہیں پتہ ہے تو چلو معلوم ہے کہ نہیں پتہ ہے، چلو معاملہ ختم ہوا۔ نقصان کیا ہے؟ نقصان یہ کہ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ جانا کہاں ہے۔ ہم لوگ عمومی طور پر اس کیلکولیشن میں بیٹھے ہوئے کہ ہم نے چند ثواب کما کے دنیا سے جانا ہے، عمومی طور پر کچھ واجب نمازوں کے ثواب ہیں، کچھ مستحبات کے ثواب ہیں، یہ ثوابوں کے ثواب ہم نے جمع کرنے۔ جو ایک مثال میں لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں ثوابوں کے ٹوکرے لے کے ہم نے ادھر جانا ہے، بھائی آیا واقعاً صرف یہی ہے یا کچھ اور ہے؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جو ہمارے پاس کلیئر نہیں ہوا ہوا، اور اس میں جانے سے پہلے مثلا اس کو حل کرنا بہت ضروری ہے، لیکن اس کو حل کرنے سے پہلے کچھ مقدمات چاہیے ہوتے ہیں، اور وہ مقدمات طے کرنا بہت لمبا کام ہے، یعنی اس کے لیے آپ کو کئی ہفتے مختلف قسم کے علوم سے گزرنا پڑے گا تاکہ آپ اور میں اس بات کو دیکھ سکیں گے بھئی یہ جو راستہ ہے کیا۔ اور قرآن کریم میں جو کوڈنگ ہے یہ اسی لیے ڈیکوڈ نہیں ہو پا رہا ہم سے۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں، دیکھیے آپ تمام تقریباً سب کے ذہن میں ایک سوال آیا ہوگا کبھی نہ کبھی زندگی کے گوشے میں، وہ یہ کہ بھائی جنت میں چلے بھی جائیں گے تو سمجھ لو ایک الٹرا ماڈرن 5-star ہوٹل نہیں 25-star ہوٹل میں چلے گئے، کب تک وہاں پڑے رہیں گے؟ ہونا کیا ہے یہ پتا ہے نہیں؟ تو جب یہ پتا ہی نہیں کہ ہونا کیا ہے تو جا کہاں رہے ہیں؟ یہ ہماری مشکل ہے۔ اچھا اب آپ ہم سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی چلیں آپ نے مشکل تو کھڑی کر دی۔ اکھارا در میں ایک دفعہ ہم گئے، ایک بزرگ تھے، میرا خیال میں شاید ان کا انتقال ہو چکا ہے، مجھے خبر نہیں ہوئی، تو ایک ہم پہلی دوسری دفعہ شاید گئے تھے، پہلے بھی اور پرانس میں گئے تھے، اس طرح نہیں گئے تھے جس طرح اس دفعہ دعوت دیے گئے تھے، تو وہ ملے، بزرگ تھے، بہت بزرگ، اس وقت میں تھوڑا سا کم ریش سفید تھا، تو مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کو پتہ ہے نا خواجہ حضرات کس طرح بات کرتے ہیں، خاص کر جو بزرگ ہوتے ہیں، تیرے اندر ایک بات بہت اچھی ہے ایک بات بہت خراب. میں نے کہا خراب والی پہلے بتا. کہنے لگے کہ نہیں پہلے اچھی والی بتا. تھوڑا اچھی والی بتا. کہنے لگے اچھی بات یہ ہے کہ سوال بہت اچھا اٹھاتا ہے، یہ خراب بات کیا ہے؟ کہنے جواب نہیں دیتا ہے. سوال اٹھاتا جواب نہیں دیتا. یہاں پہ بھی میں یہی کروں گا، سوال تو میں نے اٹھا دیا ہے جواب میں نہیں دینے والا. اچھا میں کیوں جواب نہیں دے رہا؟ بھائی اتنا آسان تھوڑی ہے، اتنا آسان ہوتا تو پھر سوال ہی نہ ہوتا، پھر یہ اب تک حل ہو چکا ہوتا. اس میں کچھ محنت کرنی پڑے گی، اس میں کچھ جان مارنی پڑے گی، تب یہ حل ہوگا کہ بہرحال آگے ہے کیا. اور جتنا بھی اگر آپ کو اس وقت کی موجودہ کتابوں میں اس کو تھوڑا بہت حل کرنا ہے، تو میرا خیال میں شاید سب سے اچھی کتاب اس مسئلے کو حل کرنے کی اگر کوئی سوچ سمجھ کے پڑھے تو وہ جو امام خمینی کی کتاب معاد ہے، امام خمینی کی تقاریر سے ایکسٹریکٹ کی ہوئی کتاب ہے معاد، اردو میں پرنٹ ہوئی ہوئی ہے، یہ کتاب اسے سولو کر سکتی ہے. لیکن اس کے لیے یہ نہیں، یہ کرنا ہوگا کہ آپ اس کا ایک پیراگراف پڑھیں، دو پیراگراف پڑھیں، سمجھ میں آ گیا الحمدللہ آگے بڑھیں، نہیں سمجھ میں آیا رک جائیں، کسی سے پوچھیں یہ کیا ہوا ہے. یہ کتاب حل کر سکتی ہے، تو کہیں نہ کہیں محنت کر کے اس کتاب کو گو تھرو کریں، اس کے ذریعے سے حل کرنے کی کوشش کریں. اور میں ماہ مبارک رمضان کے اوپر جو عرائض پیش کر رہا تھا اس پہ آتا ہوں، وقت بھی ہو رہا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خطبہ شعبانیہ انتہائی مشہور و معروف خطبہ اللہ کے نبی کا، شاید کل بھی میں نے مختصر عرض کیا تھا. اس خطبے کے اندر اللہ کے نبی نے جن عظیم الشان حقائق کو بیان کیا، اس میں ایک حقیقت بہت عجیب ہے، اور یہ دسیوں دفعہ بھی انسان دوہرا لے. میرا خیال ہے، میرا خیال ہے آپ یہ خطبہ شعبانیہ ہر ماہ مبارک رمضان میں ہفتے آٹھ دن کے بعد دوبارہ پڑھ لیا تھا. ماہ رمضان کوئی بہت بڑی پریویلیج ہے، اور یہ صرف 30 دن ہے. اور ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ اگر مومنوں کو پتہ ہوتا ماہ رمضان میں کیا ہے تو یقیناً خدا سے چاہتے کہ پورا سال رمضان ہوتا. یہ کوئی پریویلیج ہے جس کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ یہ کیا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے اس کو بیان کیا ہے. تو ایک دفعہ پڑھنا کافی نہیں ہے، آپ ایک دفعہ ماہ رمضان کے شروع میں پڑھ لیں، دوسری دفعہ 10-12 ماہ رمضان کو دوبارہ پڑھ لیں، تیسری دفعہ شب قدر سے پہلے ایک دفعہ اور پڑھ لیں، تاکہ ریفریش ہو آپ کے ذہن کے اندر کہ یہ مہینہ کچھ ہے. اس میں جو بہت خاص بات ایک ہے، جو ظاہر ہے کہ ہر چیز نبی کو بیان کیا ہوا خاص ہے، لیکن بہت خاص بات ہوا، شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ وجعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ. یہاں پہ تھوڑا سا ایک بیان عرض کرنا ہوگا، ایک نفسیاتی حربہ ہے، نفسیاتی طریقہ ہے، ظالموں کے ہاتھ میں بھی ہے، عادلوں کے ہاتھ میں بھی ہے، اس کو میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پرانی بات ہے، اب سب تقریباً ایکسیپٹڈ ہے، آپ کو کسی قوم کو شکست دینا ہو، اس قوم کو ثابت کر دیں کہ وہ چھوٹی قوم ہے، وہ ختم ہو جائیں گے، چاہے وہ کروڑوں میں ہوئے وہ مقابلہ نہیں کر پائیں گے. جس کے دماغ میں بیٹھ جائے کہ وہ چھوٹا ہے، اس میں کوئی عظمت نہیں ہے، اس میں کوئی بڑائی نہیں ہے، اس میں کوئی طاقت نہیں ہے، جس قوم کے دماغ میں یہ حقارت بیٹھ جائے، وہ قوم کروڑوں کی بھی ہوئی تو وہ ہزاروں کے سامنے ڈھیر ہو جائے گی. مثال، سب کانٹیننٹ کی تاریخ بہت عجیب تاریخ ہے. ہم لوگ فارسی میں ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں، میرا خیال میں اردو میں بھی شاید چل جائے، ہم خود حقارت میں مبتلا ہیں، سیلف انفیریئرٹی کمپلیکس، یہ کمپلیکس ہمارے اندر بٹھا دیا گیا ہے، تم چھوٹے ہو. میں نے الحمد پتہ نہیں خیر الحمد یہ بھی خیر شاید اللہ کی ایک نعمت ہوتی ہے آدمی دیکھ لے. میں تقریباً سارے یورپین بڑے ملک دیکھے ہیں اور ان کی جو ہسٹوریکل ہیریٹیج ہے اس کو میں نے کافی ڈھونڈا ہے. انڈیا کبھی نہیں گیا, بہت بڑا حصہ سب کانٹیننٹ کا میں نے مس کیا ہے, لیکن پاکستان میں جہاں کہیں مجھے سمجھ میں آتا ہے یہ ہسٹوریکل ہیریٹیج ہے ہماری, کہیں نہ کہیں کوشش کر کے پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں. میرا خیال ہے یورپین تمام کنٹریز کے اندر کسی بھی طرح سے کنسٹرکشن کے اندر, آرکیٹیکچر کے اندر ان کے پاس ہمارے پائی کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں, نہ خدمت میں قدیم ہونے میں, نہ ٹیکنالوجی کی کمپلیکیشن میں, نہ اس کے یوٹیلائزیشن کے اندر. جس کوالٹی کا ہمارے پاس موجود ہے اس کوالٹی کا ان کے پاس نہیں ہے, قطعاً نہیں ہے. لیکن ہمارے ذہن میں کمپلیکس یہ بیٹھا ہوا ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. میں تو صرف آرکیٹیکٹ کہا ہے, میں معتقد ہوں کہ کلچر کے کسی بھی آسپیکٹ میں وہ کہیں ہم سے آپ آگے نہیں ہے, بہت پیچھے ہیں ہم سے. لیکن ہمارے اندر یہ کمپلیکس بیٹھا ہوا ہے کہ ہم نہیں ہیں. اور یہ واٹس ایپ اگر یہ پبلک کا چوراہا بنا ہوا ہے تو اس چوراہے میں ہر دوسرا تیسرا آدمی اپنی سرزنش کرتا نظر آ رہا ہے, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, کافروں کے پاس یہ ہے, اس کے پاس یہ ہے, اس کے پاس یہ ہے. کچھ نہیں ہوا تو اپنی فرقے کو ہی مذمت کریں گے, شیعوں میں یہ ہے یہ. بھائی صحیح ہے آپ چاہتے ہیں کہ ہم ترقی کریں, لیکن دوسرے کو ذلیل کر دیا آپ نے ایک کسی کو, پھر ترقی نہیں ہوتی, کوئی ترقی نہیں ہو سکتی ایسی. یہ تو ہو گیا ظالموں کا طریقہ کار. جعل اہلہا شیعی یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناہم یستحیی نساءہم. پرانے زمانے کی بات, 2,500 سال پرانی تقریباً, 2,500 سال تقریباً, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے فرعون یہ کرتا تھا. اور ایک بہت مشہور آیت کریمہ ہے جس میں اس لاجک کو اور زیادہ کلیئر کیا گیا ہے, واستخف قومه فاستخف قومه فأطاعوه. اس فرعون نے اپنی قوم کو ذلیل کر دیا, پھر قوم نے اس کی اطاعت کی. قوم ذلیل نہ ہو تو ذلیل کی اطاعت نہیں کرتی, پہلے اس قوم کو ذلیل کیا جاتا ہے تاکہ وہ کسی ذلیل کی اطاعت پہ تیار ہو, ورنہ اطاعت نہیں کرے گی. اچھا یہ جو بزرگان دین ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ بزرگان دین ایک شب کے مسلمان بنے ہوئے سے شہید کربلا بنا دیتے ہیں. شب بھر کے مسلمان ہوئے میں سے شہید کربلا بنا دیتے ہیں. یہ کیسے کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی کے دور میں بعض لوگ ایسے بھی شہید ہوئے کہ صبح مسلمان ہوا شام کو شہید ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں یہ جو جادوگر تھے یہ فرعون سے کہتے ہیں ہمیں اجر کیا ملے گا, تو وہ اکڑ کے کہتا ہے کہ تم میرے نزدیکی بندوں میں شمار ہوگے اگر تم نے حضرت موسیٰ کو ہرا دیا. یہ جادوگر جو اتنے چھوٹے تھے کہ قرب فرعون کے لیے زندگی گزار رہے تھے, حضرت موسیٰ کی جادوگری ایسی چلی کہ اب اس کو ان کو کہا ان کو کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا, اسلبن نقم فی جزو ان نخل, تمہیں کھجوروں کے اندر لٹکاؤں گا ہاتھ پاؤں کاٹ کے. انہوں نے کہا جو کرنا ہے کرو, مان تھا خاص تم یہاں پہ حکم دینے والے ہو ہی نہیں, ان نما تخذی ہاتھ الحجات دنیا, تم اس دنیا کے سوا کوئی حکم نہیں دے سکتے, اور ہم نے پہچان لیا ہے کہ دنیا اس کے علاوہ ہے. یہ جتنے بزرگان دین ہیں یہ ہمت دیتے ہیں, حوصلہ دیتے ہیں, بزرگی دیتے ہیں. تم بزرگ ہو, اللہ کے بندے ہو, کیوں حقیر ہو رہے ہو, اپنے آپ کو حقیر کیوں کرتے ہو؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا اس خطبے کے اندر, دعیتم, تم اتنے بڑے ہو, اتنے عظمت رکھتے ہو اپنے اندر کہ اللہ نے تمہیں مہمانی پہ بلایا ہے. سٹی میں, شہر میں کبھی کچھ پارٹیاں ہوتی ہیں, ہم لوگ تو خیر اس فیلڈ کے ہی نہیں ہیں نا, جو وہ بالا نشین ہیں اوپر بیٹھنے والے ہیں ان کے اندر رقابت ہوتی ہے کہ شہر میں اس سال مثلا یہ 8-10 بڑی بڑی پارٹیاں ہوئیں، ان میں آپ کس میں انوائٹڈ تھے؟ تو وہ دکھاتے ہیں کہ میں اس پارٹی میں انوائٹڈ تھا. اللہ کے نبی بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تم کیوں فخر نہیں کر رہے کہ اللہ نے تمہیں دعوت پہ بلایا ہوا ہے؟ تم کیوں فخر نہیں کر رہے؟ کیوں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ رہے ہو؟ تم تو اتنے بڑے ہو کہ تمہیں خدا نے دعوت پہ بلایا ہوا ہے. یہ جملے اللہ کے نبی کے ہی ہیں نا، خطبہ شامانیہ مستند ہے. ہوا شہرن، یہ وہ مہینہ ہے، دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، تم اللہ کی دعوت پہ بلائے گئے ہو. اچھا، ممکن ہے کوئی یہ کہے اللہ کے نبی اللہ کی رحمت وسیع ہے، اس نے ہر اہل غیر کو دعوت پہ بلایا. اللہ کے نبی نے گویا اور ارشاد فرمایا، وہ جعل تم فی ہے من اہل کرامت اللہ، تمہیں اللہ کی کرامت کا اہل بنا دیا گیا ہے. اللہ نے اپنی کرامت کا اہل تمہیں بنا دیا ہے. پہلا کام جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، ہمارا ایک تعلق خدا سے ہے، ایک تعلق اپنے آپ سے ہے. میں آج اپنے آپ کے تعلق کے اوپر بات کر رہا ہوں. پہلا کام یہ کریں، اپنی حیثیت کو پہچانیں. اللہ نے ہمیں ایک حیثیت دی ہے، ہم اللہ کے ذلیل و حقیر بندے ہیں، ہم اللہ کے انتہائی بس اس اعتبار سے اس کے سامنے بندے ہیں، لیکن خدا نے ہمیں کرامت دی ہے. ایک دفعہ خدا نے مثال فرماتا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو کرامت دی. ایک وہ کرامت ہے جو عمومی کرامت ہے، ماہ رمضان خصوصی کرامت ہے. کَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ قرآن کریم میں ہر بنی آدم کے لیے تھا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو کرامت دی. یہ خاص کرامت ہے کوئی، جو اللہ کے نبی ارشاد فرمانے تمہیں دی گئی ہے اللہ کی کرامت. تو پہلا کام میرا خیال ہے یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس بات کو پہچانیں کہ بھائی خدا ہمیں کرامت دینا چاہتا ہے. اچھا، وہ مشہور و معروف مسئلہ ہمارے یہاں کہ بھائی وہ شیطان تو بند تھا، پھر یہ ڈرامے کون کر رہا ہے سوسائٹی کے اندر؟ شیطان تو بند تھا تو یہ مسائل کہاں سے آئے ہوئے ہیں؟ اب دیکھیے یہاں پہ ایک عجیب معاملہ ہوا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایوہ الناس ان ابواب الجنان فی ھذا الشہر مفتحہ فاسألوا ربکم الا یغلق عنکم. اے لوگو، اس مہینے میں جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ سے یہ مانگو کہ تمہارے لیے ان کو بند نہ کرے. جنت کے دروازے تو کھلے میں، اس کا مطلب ہے کچھ لوگ اتنے نااہل ہوں گے، ان کے لیے ماہ رمضان میں بھی جنت کے دروازے بند ہو جائیں گے. تم اللہ سے مانگو کہ تمہارے لیے بند نہ کر دے. دوسرا جملہ میری وہ اس مشکل کی طرف، وابواب النیران مغلقہ فاسألوا ربکم الا یفتح علیکم، اور جہنم کے دروازے بند ہوئے ہیں، خدا سے دعا کرنا تمہارے لیے کھل نہ جائے کہیں. والشیاطین مغلولہ، اور شیطان زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، فاسألوا ربکم اللہ یسلطھا علیکم، کہ وہ شیطان کو تم پر مسلط نہ کرے. اس کا مطلب کیا ہے کہ گرچہ شیطان تو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، لیکن کچھ لوگوں کا ڈرامہ اس حد پہ پہنچے گا کہ اس مہینے میں بھی شیطان ان پہ تسلط پا لے گا. جنت کے دروازے تو کھل گئے تھے، کچھ لوگ اپنی بدبختی سے ماہ رمضان میں بھی بند کروا دیں گے. جہنم کے دروازے بند ہو گئے تھے، لیکن کچھ لوگ اپنی بدبختی سے کھلوا دیں گے اس کو. اور شیطان تو زنجیروں میں جکڑے گئے تھے، لیکن کچھ لوگ اتنے بدبختی دکھائیں گے کہ اب بھی شیطان ان پر تسلط پا لے گا. یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے خطبہ شعبانیہ کے اندر. کون بچے گا؟ سب سے پہلی بات، آپ اس بات کو احساس کریں کہ خدا آپ کو ایک کرامت دینا چاہتا ہے، اور آپ یہ ٹاسک بنائیں میں اور آپ کہ ہم نے یہ کرامت لینی ہے. صرف روزہ گزارنا نہیں ہے، ہم یہاں سے کچھ لے کے جائیں گے. تو یہ بہت اچھا ہے کہ ہم بالکل ابتدائی دنوں میں ہیں، گرچہ 4 دن گزرنے ہیں، لیکن یہ طے کر لیں کہ بھائی ہم نے کچھ لینا ہے یہاں سے. صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے سر کے اوپر ایک واجب آ گیا ہے وہ واجب گزارنا ہے یا کچھ نمازیں جو پڑھنی نہیں کچھ لے کے جانا ہے یہاں سے. تو اپنی کرامت کو پہچاننا بہت ضروری ہے. اب تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں یہ سوچتے ہیں کرامت اگر میں پہچان گیا اپنی تو میرے اوپر اس کا اثر کیا پڑے گا. اگر فرض کریں ماہ مبارک رمضان کا چوتھا دن اختتام پذیر ہوا, ابھی 25 یا شاید 26 دن ہمارے پاس ہوں گے, تو اگر میں یہ سمجھ پایا کہ میرے اندر کرامت ہے اور مجھے اس کرامت سے فائدہ اٹھانا ہے جو خدا مجھے دینا چاہتا ہے, تو مجھے میرے اندر کیا فیلنگز آنے والی ہیں اس کو دیکھنا چاہیے. درود بھیجے گا محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت جس وقت ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کہیں پہ اس وقت افطار کا ٹائم ہو رہا ہوگا, کہیں اس وقت سحر کا ٹائم ہو رہا ہوگا. جہاں اس وقت افطار کا ٹائم ہو رہا ہوگا تو اللہ کے پاکیزہ بندے افطار کے وقت کیا کرتے ہیں, اللہ کے پاکیزہ بندے سحر کے وقت کیا کرتے ہیں. میں کیوں وہ نہیں ہوں؟ اگر میں اہل کرامت بننا چاہتا ہوں تو وقت ضائع کر دوں؟ کیوں وقت ضائع کروں؟ کچھ کر دوں, کیا کروں؟ کوئی قرآن کریم تو غور و فکر کر لوں, کوئی کیریکٹر کی بڑائی دکھاؤ, کوئی برائی جو نہیں چھوڑ پا رہے تھے اب چھوڑ دو, کوئی اچھائی جو نہیں کر پا رہے تھے اب کر دو. کسی جگہ جہاں لگ رہا تھا کہ مجھے یہاں سر جھکا لینا چاہیے تھا, اپنی اکڑ میں نہیں جھکا پا رہا تھا, جھکا دو. جب اللہ کے نبی نے خطبہ شعبانیہ ارشاد فرمایا تو اختتام پر آتے آتے مولا تشریف فرما ہوئے کائنات کو سکھانے کے لیے, پوچھا ہے اللہ کے نبی اس مہینے میں سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ فرمایا الورع, تقوی اور پرہیزگاری, تقوی اختیار کرو سب سے اچھا. یہ تقوی کیا ہے؟ ہم بات سے بات کر رہا ہوں اور وقت کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ ختم ہونے والا ہے یا ہو چکا ہو. ایک آیت کریمہ ہے قرآن کریم میں جہاں پہ بیان کیا ہے مرد اور عورت میں مثال کے طور پر جھگڑا ہو گیا شوہر اور بیوی میں اور بات کہیں جدائی پہ پہنچ گئی, تو اب سوال یہ تھا کہ اس نے مہریہ واپس کرنا ہے اسے تو, یا مثلاً اور چیزیں اس کی واپس کرنی ہے عورت کی, یا عورت کے پاس اگر کوئی امانت شوہر کی ہے تو اس کو واپس کرنی ہے. خدا متعال جب مرد کو حکم دیتا ہے تم یہ کرو یہ کرو, ایک جملہ ارشاد فرماتا ہے, وہ بڑا عجیب جملہ ہے. آپ اس طرح سوچیں کہ بھائی میں نے کسی کو قانونی اعتبار سے 8 روپے واپس کرنے تھے, لیکن ہم سب عرف میں جانتے ہیں کہ حق یہ تھا کہ 10 واپس کرتا ہوں. اب قانونی اعتبار سے 8 بھی واپس کروں تو سامنے والا کلیم نہیں کر سکتا. عرف کیا کہہ رہی ہے؟ عرف یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں, یہاں پہ حق یہ تھا کہ 10 واپس کرتے. میں اگر 8 واپس کروں تو قانوناً جرم کیا؟ نہیں. لیکن اگر 10 واپس کروں تو فضیلت کی بات نہیں ہے کیا؟ فضیلت کی بات ہے کہ جو 2 میرے اوپر دینا ضروری نہیں تھا وہ بھی میں نے اس لیے دے دیا کہ بہرحال ایک طرح کا حق بن رہا تھا. اس کو خدا نے فرمایا ولا تنسوا الفضل بینکم, اپنے اندر فضیلت کو مت بھلاؤ, فضیلتوں کو یاد رکھو. بھائی آپ نے نماز پڑھ لی, نماز کے بعد زیارت پڑھنا واجب ہے نہیں؟ تسبیح پڑھنا واجب ہے نہیں؟ فضل کیا ہے؟ فضل یہ ہے کہ پڑھ لو, فضل یہ ہے کہ پڑھ لو. آپ ماہ مبارک رمضان کو خدا کے فضل کی یاد میں گزارتے ہیں. ایک جگہ کوئی جھگڑا ہونے والا ہے, حق بھی آپ کا ہے اگر جھگڑے تو غلط نہیں کیا, فضل کیا کہہ رہا ہے؟ چھوڑ دو. اس کے اوپر زندگی گزارے. اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں یہ اصول بنا لینا کہ میں نے اللہ کے دیے ہوئے فضل کے اوپر زندگی گزارنی ہے, خدا بھی اس سے معاملہ فضل پہ کرے گا. ربنا عاملنا بفضلك یا کریم ولا تعاملنا بعدلك یا رحیم. خدایا ہم سے رحم کا معاملہ, عدل کا معاملہ نہ کر, ہم سے فضل کا معاملہ کر. یہ خدا فضل کا معاملہ کس سے کرے گا؟ جو اس کے بندوں سے فضل کا معاملہ کرے گا. آپ فضل کا معاملہ کرو. اچھا آپ ممکن ہے کوئی یہ کہے مولانا اس طرح تو میں چھوڑتا چلا جاؤں گا, یہ دنیا تو مجھے کھا جائے گی. اگر شرک قبول کروں تو آپ کی بات صحیح ہوگی, توحید مانوں تو یہ کچھ نہیں کر سکتے. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم, تم ہدایت پا جاؤ تو کوئی گمراہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. میں خدا کے فضل پہ چلوں اور خدا مجھے ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دے گا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو شرک ہے, یہ تو خدا سے غفلت ہے, خدا نہیں چھوڑے گا. تو عزیزان محترم, جو ہمیں سمجھ میں آیا ہے دوسرے رابطے میں, پہلا رابطہ انسان کا خدا سے رابطہ, کل اس کے بعد رائز پیش کیے تھے, دوسرا رابطہ انسان کا اپنے آپ سے رابطہ ہے. اپنے آپ سے رابطے میں جو بنیاد ہے وہ یہ اس بات کو پہچاننا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے مجھے ایک کرامت دی ہے. ماہ مبارک رمضان جعل تم فیہ من اہل کرامت اللہ, اس میں اللہ کی ایک خاص کرامت ہے جو نازل ہو رہی ہے. مجھے اس کرامت کو حاصل کرنے کے لیے اہل فضل بننا ہے, اور اہل فضل کا تقاضا یہ ہے کہ میں چیزوں کو اتنی آسانی سے ترک نہ کروں. اہل فضل اپنی سحر ایک انداز میں گزارتے ہیں, میں کیوں بغیر کچھ حاصل کیے گزاروں؟ تو مثال کے طور پر سحر میں تو دعائے ابو حمزہ شمالی بھی ہے, بھائی مولانا اب کیا کریں؟ میں کب کہہ رہا ہوں دعائے ابو حمزہ شمالی اب ہر روز پڑھی, کوئی دعا تو پڑھ لوں. اچھا میں نے اپنے نفس کو پکڑنے کے لیے ایک ٹرک کی, میں نے سوچا کہ جو کام بھی میرے سامنے چیلنج آتا ہے کہ یہ مجھے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے, میں کسی ٹائم پر اسٹاپ واچ لگا کر گھڑی دیکھ کے اس کا وقت نکال لیتا ہوں, اس میں دیر کتنی لگتی ہے. پھر جب میں اس کراس پہ آتا ہوں کہ شیطان مجھ سے کہتا ہے نہیں کرنا ہے, میرا نفس کہتا ہے نہیں کرنا ہے, اور میرا عقل یا میری فہم کہہ رہی ہوتی ہے نہیں کرنا ہے, تو میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں اس کام کو کرنے میں چار منٹ لگیں گے, چار منٹ کہیں اور گزاروں یا اس فضیلت کو لے لوں؟ اللہم انی اسألک ببہائک کلہ, یہ بڑی مشہور دعائے سحر ہے, اگرچہ مجھ جیسے کو سمجھ میں نہیں آتی, یا تھوڑی بہت بھی جو آتی ہے وہ کافی نہیں ہے. اس کو پڑھنے میں کتنی دیر لگے گی؟ اتنی دیر جتنی دیر میں واٹس ایپ کا کوئی ایک گروپ کلیئر کروں گا. اور میں اس کو مس کر دیتا ہوں چونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے. افسوس نہیں ہوگا بات میں؟ عجیب ایک روایت ہے, عجیب روایت ہے, روایت میری کہا ہے کہ جب خدا اس برزخ کی زندگی میں, آخرت کی زندگی میں نماز شب کے ثواب دینا شروع کرے گا, تو انسان ہر اس رات پر روئے گا جس میں نماز شب نہیں پڑھی. اوہ اس رات بھی نماز شب نہیں پڑھی, اس رات تو پڑھ لیتا فارغ بھی تھا, ہر اس رات پہ روئے گا جس پہ نہیں پڑھی. 30 دن ماہ مبارک رمضان ہے, اس 30 دن پہ کتنا رونا پڑے گا اگر کچھ نہیں کیا؟ وہ دن ہے التفت الساق بالساق, پنڈلی میں گھس جائے گی, اتنا سخت ٹینشن میں آئے گا انسان کہ پنڈلی میں گھس جائے گی. یوم اذن یفر, آخر میں آئے من صاحبته و بنیه, اپنی اولاد سے بھی انسان بھاگ جائے گا, صرف اپنے آپ کو دیکھے گا میں کہاں پھنس گیا. تو لب لباب یہ ہے کہ عیسان محترم، اور میں آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ میں بعد میں جا کے حیا کروں کہ میں دوسروں کو کہہ کے آ رہا ہوں، ہم لوگ ماہ مبارک رمضان میں وقت تو بہت ضائع کریں گے، ابھی بھی کر رہے ہیں، کر رہا ہوں، میرے جیسے لوگ بھی کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، لیکن حیا کریں کہ تھوڑا سا کچھ کر بھی لیں۔ تو جتنا آپ قرآن روزانہ پڑھتے تھے تھوڑا اور سمجھ کے پڑھیں، جو دعائیں ماہ مبارک رمضان کی ہیں ان پہ اور تھوڑی توجہ دیں۔ ہر ماہ مبارک رمضان ہماری ذات میں ایک نئی فضیلت لے کر آتا ہے۔ دیکھیے سادہ سی ایک بات ہے، اگر ایک مثال کے طور پر کوئی بچہ ہو 15 سال کا اور پاکستان کی ایوریج ایج اس نے گزارنی ہو تو اس نے 50 ماہ رمضان دیکھنے ہیں۔ تو اگر مثال کے طور پر 30 سال کا بھی کوئی یہاں بیٹھا ہو تو ابھی اس نے 30 ماہ رمضان، 35 ماہ رمضان اور دیکھنے ہیں۔ اور اگر یہ کامیاب ہو گیا کہ ہر ماہ مبارک رمضان میں ایک فضیلت اپنے اندر بڑھا لے، 35 شفاعتیں اس کو مل جائیں گی صرف اس ایک ٹرک کے اوپر کہ اس نے اہل بیت کے فضائل میں سے کوئی ایک فضیلت اپنے اندر لانے کی کوشش کی۔ آئی نہیں آئی علیحدہ معاملہ ہے، کوشش کی یہ اس پر۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کریں گے ہم یقیناً ان کی رہنمائی کریں گے۔ تو عزیزان محترم، 4 دن گزر گئے، 25 دن کے لیے اپنے لیے ایک شیڈیول بنائیں کہ مجھے اپنے اندر کچھ فضیلتوں کو بڑھانا ہے، اور میرے جیسا آدمی کہ جو کچھ اپنے عائزہ اقربا اور اپنے اولاد کی موت کو گزشتہ چند سالوں میں دیکھتا آ رہا ہے، اس کے لیے تو بہت ہی خطرناک معاملہ ہو گیا، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب کتنے دن باقی ہیں۔ تو میں تو یہ رسک نہ دوں کہ اس ماہ مبارک رمضان کو جانے دوں اور کوئی فضیلت میرے اندر نہ بڑھے۔ تو ہمیں اس بات کے اوپر مسلسل جد و جہد کرنی پڑے گی کہ ہمیں ہر گزرتا ہوا دن ایک فضیلت دے کے جائے، اور تمام فضیلتوں کا محور لب لباب وہ شب قدر کے اندر آنے والا ہے، یہ کوئی فضیلت لے کے آئی۔ اور ظاہر ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی ایک بہت خوبصورت دعا جو تمام دعاؤں کے اوپر بھاری ہو جاتی ہے وہ یہ کہ اسی میں وہ ندائے غیبی آنی ہے جس میں امام کی تشریف آوری کی اطلاع میں نہیں۔ تو شروع ماہ مبارک رمضان سے خدا سے یہ دعا کرتے چلیں کہ خدایا ہمارے کان اس قابل ہوں کہ وہ ندائے غیبی ہم سن پائیں، اور کاش کے اتنے قابل ہوں کہ باقی لوگ تو غیبت میں ہوں ہم حضور میں ہوں، کاش کہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ ہم ان کی ندا کو سن سکیں گرچہ وہ غیبت میں ہوں، اور ان کے رخ انور کو دیکھ سکیں گرچہ وہ غیبت میں ہوں، کاش تو ہم اس قابل ہو جائیں۔ انشاءاللہ پروردگار سے دعا کرتے ہیں، اور گرچہ ریاکاری کا خوف ساتھ لیکن پھر بھی 10 مرتبہ اللہ کو اس کے اسم اعظم کے ساتھ پکارتے ہوئے کرتے ہیں، شاید خدا متعال نظر لطف فرمائے۔ بسمک العظیم العظم العز الاجل الاکرم، یا اللہ 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 یا اللہ۔ پروردگار تو جو واسطہ نبی اولاد نبی کا، اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے پاک پروردگار، تو جو واسطہ قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام کا، ان کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما۔ اے پاک پروردگار، اس دنیا اور اس دنیا کے اندر ہمیں اور ہمارے مرحومین کو قرآن و اہل بیت کی شفاعت اور ہمراہی نصیب فرما۔ ان کے صدقے میں ہمارے مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ اے پاک پروردگار، ہمارے والدین حیات ہوں تو ہمیں ان کی خدمت کی سعادت نصیب فرما، اگر دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کو برزخ کے اندر بہترین مقامات نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، تو جو واسطہ نبی اولاد نبی کا، ان کے ماننے والے ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں ہوں بھی، بالاخص یمن کے مسلمانوں کو فتح و نصرت نصیب فرما، ان کے دشمنوں کو بالاخص آل سعود کو غارت و بربادی نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار تجھ واسطہ نبی اولاد نبی کا وقت کے امام کے نام کے صدقے میں ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، اے خدایا ہمارے اسرا کو آزادی اور رہائی نصیب فرما، اے پاک پروردگار جو سانحوں کے اندر شہید ہوئے، بالخص پشاور کے اندر جو آخری سانحہ پیش آیا اور پہلے پیش آتے رہے، پاک پروردگار ان شہداء کو شہداء کربلا کے ہمراہ محشور فرما، ان کے مجروحوں کو ان کے زخمیوں کو بحق شہداء کربلا شفا و صحت نصیب فرما، اے پاک پروردگار دعائیں تیری حجت کے ظہور کے لیے، خدایا تو ہماری کمی کوتاہی سے واقف ہے، تو ہماری عجز سے ہماری بے بسی سے واقف ہے، خدایا تجھے واسطہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظیم الشان ہستیوں کا، بی بی ام الائمہ کا واسطہ، خدایا بی بی ام المصائب کا واسطہ، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار اور ان کی نصرت کی فضیلت نصیب فرما، اس راہ میں شہادت نصیب فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه نبيك